بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بجي محمد وآل محمد. پروردگار عالم نے انسان کو خاص ذمہ داریوں کے ساتھ خاص مقصد سے اور خاص وسائل سے مزین فرما کر اس دنیا میں ارسال فرمایا ہے. انسان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ اس درود بھیجے گا محمد و آل محمد. انسان کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اہداف کے حصول کے لیے، مقاصد کے حصول کے لیے جد و جہد کرے، اور اس کے لیے پروردگار عالم نے دین ارسال فرمایا کہ دین اسلام پر عمل کرے، اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو. اور اگر انسان اس دین کے اوپر عمل کرے، اس کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہو، تو خود بخود دنیا اور آخرت کی سعادت کو حاصل کرے گا. یہ وہ اجمالی تصور ہے جو دین کے نام کے ساتھ موجود ہے. اور ہدف کیا ہوا؟ وہ یہ کہ انسان دنیا اور آخرت کی سعادت کو حاصل کر سکے گا اگر وہ دین اسلام پر عمل کرے گا. اب مشکل یہاں پر یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان موجود ہیں، مسلمانوں کے اندر بہت سارے فرقے موجود ہیں، مسلمانوں کے علاوہ بھی بہت سارے ادیان و مذاہب موجود ہیں، اور ہر ایک کا کہنا یہ ہے کہ میں ہی سیدھا جنت میں جاؤں گا. ہر ایک کا کہنا یہی ہے. یعنی آپ کسی بھی دین یا فرقے کے ماننے والے سے پوچھئے کہ تمہیں کہاں جانا ہوگا اپنے مذہب کے نتیجے میں، اپنے دین کے نتیجے میں، تو وہ یہ کہے گا کہ مجھے جنت میں جانا ہے. اور بہت سو کا تو یہ کہنا بھی ہے کہ خواہ نہ خواہ کچھ بھی ہو جائے مجھے جنت میں جانا ہے، چاہے میں کچھ بھی کرتا رہوں. بعض مسلمانوں کے ذہن میں بھی ایسا ہی ہے کہ کچھ بھی کریں، دنیا میں زندگی کیسی ہی کیوں نہ گزرے، ہمیں بہر صورت جنت میں جانا ہے، اور اس راستے میں کوئی رکاوٹ موجود نہیں ہے. وہ لوگ جو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں بہر صورت جنت میں جانا ہے، ان سے ہم چند منٹ کے لیے مکالمہ کریں گے. اور اس مجلس کی خاصیت جس میں آپ شرکت فرما رہے ہیں یہ رہے گی کہ ہم اس اشرے کو عقائد کی تعلیم کے لیے مختص کریں گے. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جن عقائد کے اوپر ہمارا ایمان ہے ان کو عقلی پیرائے میں اس مجلس کے دوران بیان کیا جائے، اور وہی عقائد کا مجموعہ اس کو ہم مختلف طریقوں سے، مختلف عناوین کے ذریعے سے جانتے ہیں، انہی کو ان مجالس کے اندر موضوع بنا کر ان کے اوپر عقلی طریقے سے گفتگو کی جائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اور آپ لوگ جو یہاں تشریف فرما ہیں ان میں سے شاید ہی چند افراد ایسے ہوں کہ جو پہلے کبھی ہمیں سننے کی زحمت گوارا نہ کر چکے ہوں، لیکن بہرحال آپ آگاہ ہیں کہ ہمارا طریقہ کار یہی ہے کہ ہمیں خطابت نہیں کرنی ہوتی، ہمیں اپنی ان باتوں کو، ان مسائل کو جو ہم سوچ کر آئے ہیں، ان مطالب کو جو ہمارے ذہن میں ہیں، وہ ہمیں منتقل کرنا ہے، تو ہمیں خطابت پر کوئی زور نہیں دینا، بلکہ اسی مطلب کو جو ہم عقائد کے باب میں اہم سمجھیں گے اس کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اشرے کے اوپر ان عقائد کو تقسیم کیا جائے گا، تو جتنا ایک عقیدے کے اوپر بولنا ضروری ہوا اس اعتبار سے مجالس مختص کی جائیں گی، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ 10 مجالس کے اندر یہ 5 بنیادی عقائد، یعنی توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت، ان تمام عقائد کے اوپر اتنی بحث کہ جو 10 مجالس کی توان کے اندر ہو، 10 مجالس کی وسعت میں ہو، بہرحال شامل ہو جائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ تو کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا عمل کچھ بھی ہو، چونکہ ہم صحیح عقیدے کے حامل ہیں، اور ابھی ہم اس گفتگو میں نہیں آ رہے کہ اس شخص کا عقیدہ کیا ہو جو جنت میں جائے گا، محض اس بات پر گفتگو ہے کہ بعض کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے، ہم ایک صحیح عقیدے کے ماننے والے ہیں، لہذا ہمیں جنت میں جانا ہے اور اس کے علاوہ کوئی امکان نہیں ہے۔ تو دو باتیں ان کی خدمت میں ہم ابتداءً عرض کریں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ آج کی دنیا عقائد کے اعتبار سے ایک جغرافیائی تقسیم کا شکار ہے، آج کی دنیا میں عقائد کے اعتبار سے ایک جغرافیائی تقسیم ہو گئی ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں بہرحال ہو گئی ہے۔ یعنی اگر آپ پاکستان کے اندر ہیں تو تقریباً 92-93% امکان یہ ہے کہ آپ مسلمان ہوں گے، اگر اسرائیل کے رہنے والے ہیں، جسے آپ تسلیم کریں یا نہ کریں، ایک ملک دنیا میں اسلام کا ہے، اگر آپ وہاں کے رہنے والے ہیں تو اس ملک کے اندر بھی اگر آپ غزہ اور دوسرے فلسطینی علاقوں کے رہنے والے ہیں تو 96% اس بات کا امکان ہے کہ آپ مسلمان ہوں گے، اور اگر آپ باقی علاقوں کے رہنے والے ہیں تو تقریباً 100% امکان یہ ہے کہ وہ رہنے والا شخص یہودی ہوگا، اگر آپ یورپ کے رہنے والے ہیں تو تقریباً 80% امکان یہ ہے کہ رہنے والا عیسائی ہوگا، اگر جاپان کا رہنے والا ہے تو تقریباً 85% امکان اس بات کا ہے کہ وہ بدھ مت کے کسی ایک فرقے کا ماننے والا ہوگا۔ تو دنیا کے اندر ایک جغرافیائی تقسیم ہو گئی ہے، اور معمولاً اب ایسا ہو رہا ہے کہ کسی انسان کے کسی خاص فکر کو قبول کرنے یا نہ کرنے میں، ماننے یا نہ ماننے میں، ایک عنصر سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کی ولادت کس علاقے میں ہوئی ہے۔ تو اگر آپ دنیا کے اندر 1 ارب انسان پاتے ہیں، دنیا کے اندر اگر صحیح تعداد کو بھی لے لیجئے 6 ارب سے زیادہ انسان پاتے ہیں، تو ان 6 ارب سے زیادہ انسان 95% اس امکان پر ہوتے ہیں کہ جس مذہب پہ پیدا ہوئے ہیں اسی مذہب پہ موت آئے گی۔ یوں خود بخود ایک بات طے ہو جاتی ہے، اگر اس بات پہ جنت اور جہنم میں جانا ہو کہ عقیدہ کیا ہے، عمل سے کوئی سروکار نہیں ہے، تو پھر جنت اور جہنم میں جانے کے لیے صرف یہاں پر دیکھ لیجئے نیشنلٹی کیا ہے، کس جغرافیائی علاقے میں پیدا ہوا ہے۔ اگر فلاں علاقے میں پیدا ہوا ہے تو 95% امکان یہ ہے کہ جنت میں جائے گا، چونکہ اس دنیا میں آنے کے بعد 95% لوگ اپنا دین تبدیل نہیں کرتے۔ تو صرف پیدائش کے اوپر طے ہو جائے گا، اگر محض عقیدے کے ذریعے سے لوگوں نے یہ دیکھتے ہوئے کہ مجھے نہیں کام کہ میرا کام کیا رہا، میرا عمل کیا رہا، میری فکر کیا رہی، بس مجھے یہ دیکھنا ہے میرا اندراج کس مذہب میں ہے، اور چونکہ میرا مذہب صحیح ہے تو مجھے جنت میں جانا ہے، اگر اس فکر کے تحت چلیں تو پھر پیدا ہونے کے بعد بس یہ دیکھ لیجئے کس علاقے میں پیدا ہوا ہے، اسی سے 95% چیزیں طے ہو جائیں گی کہ اس نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ تو ظاہر ہے کوئی بھی اس بات کو قبول نہیں کرے گا کہ کسی خاص جغرافیہ میں پیدا ہونے سے جنت اور جہنم طے ہونے لگے۔ اور دوسرا مسئلہ ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر محض کسی خاص فرقے یا دین کے اندر مندرج ہونے سے جنت اور جہنم طے ہو رہی ہوتی تو پھر وہ جو پروردگار عالم کا وعدہ ہے کہ اگر تم دین پر عمل کرو گے تو دنیا اور آخرت دونوں میں تمہیں سعادت ملے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ دینی سعادت سے کوئی ہمیں دنیاوی سعادت سے کم کوئی سروکار نہیں ہے۔ جہاں کہیں بھی پیدا ہوا اگر صحیح دین میں آ گیا، وہ کہہ رہا ہے کہ میرا دین تو صحیح دین ہے، تو بس جنت میں چلا گیا، عمل سے کوئی سروکار نہیں ہے، لہذا دنیا کی سعادت کی کوئی بات نہیں ہو پائے گی۔ اور یہ وہ چیز ہے جو آج کے کم سے کم مسلمانوں کے اندر ہو رہی ہے۔ 1.3 ارب مسلمان ہیں، اور آپ 1.3 ارب مسلمانوں سے پوچھئے کہ اپنی دنیاوی سعادت کے لیے مطمئن ہیں؟ کیا اپنی زندگی سے مطمئن ہیں کہ یہ دنیاوی سعادت مل گئی ہے؟ تو میرے خیال میں 1.3 ارب میں 10% بھی مسلمان ایسے نہیں ہوں گے جو یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم دنیاوی سعادت سے مطمئن ہو گئے ہیں۔ ہر کوئی نالہ ہے، ہر کوئی شاکی ہے، ہر کوئی اس بات کا کہنے والا ہے کہ دنیا ویسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ دنیاوی سعادت کہاں گئی جو دین کے ذریعے سے حاصل ہونی تھی؟ اور اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی میں ایسے علاقے میں رہتا ہوں جہاں کفار زیادہ ہیں تو وہاں سعادت نہیں ملتی، تو جائیے مسلمان علاقوں میں دیکھ لیجئے، یہاں تو سعادت ہونی چاہیے تھی نا۔ کون سی سعادت مل رہی ہے؟ کون سی دنیاوی سعادت ہے جس کا دین وعدہ کرتا ہو اور مسلمان علاقوں کے اندر مل رہی ہو؟ اور اگر یہاں دنیاوی سعادت مل رہی ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ دنیاوی سعادت کو چھوڑ کر امریکہ اور یورپ جانے کے خواب کیوں دیکھتے ہیں؟ اگر یہی دنیاوی سعادت ہے کہ آپ یہاں پر رہ رہے ہیں اور دنیاوی سعادت آپ کو مل رہی ہے اور آپ مطمئن ہیں، تو وہاں جانے کے خواب کیوں دیکھتے رہتے ہیں پھر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہوئے، تبھی تو کہیں اور جانے کا خواب دیکھ رہے ہیں، اور اگر مطمئن ہوتے تو یہیں پر قانے رہتے اور آپ کہتے کہ ہاں یہی جگہ صحیح ہے، چونکہ یہاں پر میرا دین پورا ہو رہا ہے اور کہیں اور میرا دین پورا نہیں ہوگا تو یہ جگہ مجھے قبول ہے۔ تو بدقسمتی سے ہم یوں دیکھتے ہیں کہ محض ایک دین کے تحت آ جانا کسی انسان کی سعادت اور فلاح کے لیے ضمانت فراہم نہیں کرتی ہے، بلکہ اس کو اپنے عقائد کا تفصیلی جائزہ لینا ہوگا۔ اور اب آپ تصور فرمائیے، تو ہم تھوڑا سا دینی احکام کی طرف بھی ایک جائزہ لے لیں، تو تمام مراجع کا حکم موجود ہے کہ کسی شخص کو بے عقل بے فکر و شعور دین اسلام میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ مراجع کا فتویٰ موجود ہے کہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ عقائد کے اندر کسی کی تقلید کرے۔ کیا مطلب عقائد کے اندر کسی کی تقلید کرے؟ یعنی یہ کہے چونکہ فلاں آدمی نے توحید پر سوچ لیا ہے تو مجھے توحید پہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا سوچنا میرے لیے کافی ہے، نہیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تمام مراجع نے فتویٰ دیا ہوا ہے۔ اب آپ کسی کا بھی نام لے لیجئے، مثلاً بعض افراد سے پوچھیے آپ کہ آپ کیوں مسلمان ہیں، تو میرے خیال میں آپ جیسا آگاہ ہوگا تو یہ جواب نہیں دے گا، لیکن معمولاً افراد یہ کہیں گے بھائی ہمارے والد مسلمان ہیں اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ یعنی یہ کیوں غور نہیں کر رہے دین کے اوپر؟ کہہ رہے ہیں میرے والد چونکہ مسلمان ہیں، ان کے ذہن میں توحید ہے، لہذا مجھے غور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ فاصلہ زمانی طے کیجئے، ان کے والد کو ذرا سا پہلے لے جا کے دیکھیے کہ جب یہ جوان تھے، اور ان کے والد سے آپ پوچھتے کہ آپ کیوں مسلمان ہیں، تو وہ کہہ رہے ہوں گے کہ چونکہ میرے والد مسلمان ہیں لہذا میں مسلمان ہوں۔ اور اگر آپ کو اور مجھے یہ موقع ملے کہ میں اور آپ گزشتہ 10-12 نسلوں کو کھنگال سکیں، تو میں اور آپ یہ دیکھیں گے کہ آج کا مسلمان شاید 12-13 نسلوں پہلے کی کسی ایک آدمی کی فہم و شعور پر اعتماد کرتے ہوئے مسلمان ہو رہا ہے۔ ان 12-14 نسلوں نے سوچنے کی زحمت نہیں کی کہ ہم مسلمان کیوں ہیں، جس طرح آج کی نسل نے زحمت نہیں کی۔ تو کیا دین اسلام نے اس طرح بے سوچے سمجھے اسلام کو وراثتی انداز میں نسلوں سے نسلوں میں منتقل ہونا قبول کیا ہے؟ یعنی بالکل ایسا ہی ہو گیا کہ چونکہ مثلاً فرض کر لیجئے کوئی آدمی نیگرو ہے، اس سے پوچھا بھائی کیوں نیگرو ہے، کہے گا میرا باپ نیگرو تھا میں بھی نیگرو۔ اس سے پوچھا تمہارا باپ کیوں نیگرو تھا، تو وہ کہے گا کہ میری نسل جو ہے وہ حبشی خاندان کی ہے لہذا میں نیگرو ہوں۔ اب پتہ چلا کہ اسلام بھی رنگ اور جنس کی طرح چل رہا ہے، کس طرح نسلیں تبدیل نہیں ہوا کرتیں، اسی طرح اسلام بھی تبدیل نہیں ہو رہا ہے، مذہب بھی تبدیل نہیں ہو رہا، تو لوگ اسی، اس کو ہم کہتے ہیں وراثتی مذہب، وراثتی مذہب پہ چلے جا رہے ہیں. کیا اسلام قبول کرتا ہے؟ تو آپ کسی بھی مرجع تقلید کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے. مرجع تقلید میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ ان کے اسامی سے آگاہ ہیں، کتب سے آگاہ ہیں، ورنہ اپنی عقل سے مراجعہ فرما لیجئے کہ کیا نبی اکرم کے دور میں اس دلیل پر اگر لوگ عمل کرتے تو کوئی ایک بھی مسلمان ہوتا؟ نبی اکرم تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے اللہ نے ایک رسالت دی ہے، میں نیا دین لے کے آیا ہوں، یہ نیا دین تمہیں کامیابی دے گا، فلاح دے گا، سعادت دے گا. اب نبی اکرم نے دین اعلان کیا اور کسی سے پوچھا کہ بھائی تم میرا دین کیوں نہیں مان رہے، اور وہ جواب میں کہے کہ چونکہ میرے والد گرامی بت پرست ہیں، لہذا ہم جو اپنی دانش میں کیا، الحمدللہ ہم بہت اچھے بت پرست ہیں. اگر آج کی منطق پر اس دور کا کافر چلتا تو بالکل غلط تھا، اور آج کا مسلمان چلے تو بالکل صحیح ہے. ظاہر ایسا نہیں ہے، کبھی بھی نبی اکرم نے یہ نہیں چاہا کہ لوگ نسل بعد نسل صرف اس وجہ سے مسلمان ہوتے رہیں. ہاں یہ جو نسلی اسلام ہے یہ بعض جگہ فائدہ دیتا ہے. کس جگہ؟ ایک میت ہے، ایک آدمی مر گیا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسلمان تھا یا غیر مسلمان، تو کہتے ہیں کہ اس کے باپ کو دیکھ لو، اگر مسلمان تھا تو مسلمان کی طرح دفنا دو. میتوں کے دفنانے میں اسلام کارآمد ہے، لیکن جنتوں میں پہنچانے میں وراثتی اسلام کافی نہیں ہوگا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب خود بخود ایک بات ثابت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو زندگی کے اس انتہائی نازک مسئلے پر فکر اور وقت دینا پڑے گا. اب چند سوال اس کے جواب میں بھی ہیں، اس مسئلے پر بھی ممکن ہے کوئی جواب دے اور کہے کہ دو وجوہات کی بنیاد پر میں دین پر غور کرنے کو تیار ہی نہیں ہوں. دو مسئلے ایسے ہیں جس کی خاطر میں نہیں چاہتا دین کے اوپر غور کروں. کیا مسئلہ ہے بھائی؟ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ مجھے اللہ نے آزاد خلق کیا ہے، میں اپنی آزادی کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہتا. یہ تو مسلمان کہے گا، چونکہ پہلے سے اللہ کو مانے بیٹھا ہے، اس کا مطلب ہے. ممکن ہے کوئی اور اس طرح سے کہے، آپ جائیے امریکہ میں کسی آدمی سے کہیے دین پہ غور کرے، تو ممکن ہے وہ جواب میں کہے کہ میں دین پہ غور کیوں کروں، اگر دین پہ غور کروں گا یا تمہاری طرح مسلمان ہو جاؤں گا، یا کسی کی طرح عیسائی ہو جاؤں گا، یا کسی کی طرح یہودی ہو جاؤں گا، بہرحال تمہارے احکام کی قید میں جکڑ لیا جاؤں گا، اور مجھے اپنی آزادی اچھی لگتی ہے، میں آزادی سے زندگی گزارنا چاہتا ہوں، لہذا کیوں میں تمہارے دین کے اوپر غور ہی کروں کہ اگر غور کیا تو پھنس جاؤں گا، یا مجھے مسجد میں جانا پڑے گا، یا مجھے چرچوں میں جانا پڑے گا، یا مجھے اور کنیسوں میں جانا پڑے گا، تو میں اپنی آزادی کو خراب کیوں کروں، میں آزاد رہنا چاہتا ہوں. ابھی یہ فکر پاکستان میں شاید لوگوں کے ذہن میں نہیں آئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ قدامت پسند مسلمان ہیں. یہاں پر قدامت پسند کیا ہوتا ہے؟ پرانی روایت پہ چلنے والے. تو یہاں کا جو مسلمان ہوتا ہے وہ شاید زندگی بھر کبھی نماز نہ پڑھے، اسلامی احکام کا مذاق اڑاتا رہے کہ مولویوں کی پیداوار ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بناتے رہتے ہیں بیٹھے بیٹھے. لیکن آپ اس سے کہیے کافر، یا کہیے خدا نہ کرے کافر کی اولاد، تو اسے بہت برا لگے گا، کوئی مانے گا نہیں. چاہے پوری زندگی اسلام کے احکام کا کھلے عام مذاق اڑاتا رہے، لیکن آپ ذرا کہیے اللہ تمہیں کفر کی موت دے، مانے گا؟ کسی کو بھی کہہ کے دیکھ لیجئے آپ، کبھی نہیں مانے گا، چاہے ساری زندگی اسلام کا مذاق اڑاتا رہے. اس کو ہم کہتے ہیں قدامت پسندی. کرتا وہی ہے جو سننا پسند نہیں کرے گا. اب اس خاطر کوئی ہمارے ہاں یہ نہیں کہے گا کہ مجھے آزادی چاہیے، مجھے اسلام نہیں چاہیے. نہیں، آخر میں وہ سننا چاہے گا کہ لوگ کہیں کہ مرحوم اسلام کے پکے ماننے والے تھے، مرتے دم وہ ضرور سننا چاہے گا. اچھا، پروردگار عالم نے مرے ہوئوں کے لیے اتنی اجازت دی ہے کہ آپ بھی کہہ دیجئے نماز میت میں کہ اے اللہ ہم نے اس سے برائی نہیں دیکھی، تجھے چھوڑنا ہے تو چھوڑ دے، ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں، تیرا معاملہ ہے، تیرا بندہ ہے، تو نے بخشنا ہے بخش دے، نہیں بخشنا تیری رضا۔ تو ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ کم سے کم اپنی زبان سے یہ کہے، یہ سنے مرنے کے بعد، کہ بھائی مرحوم بہت پکے مسلمان تھے۔ تو کوئی یہ نہیں کہے گا جو ہم نے یہاں پہ عرض کر دیا، کہ کوئی یہ کہے کہ ہماری آزادی میں مخل نہ کرو اور ہمیں آزاد زندگی گزارنے دو، لیکن دنیا میں بہت سارے لوگ ممکن ہیں یہی بات کہیں، ان کو کیا جواب دیں گے میں اور آپ؟ تو ہم ان سے صرف اتنا عرض کرنا چاہیں گے کہ کیا دنیا میں آپ کبھی آزادی کو قربان نہیں کرتے؟ آپ دنیا میں کیا واقعاً ہمیشہ آزاد رہتے ہیں؟ کیا آپ دین کی آزادی کو، دین کے نام پر آزادی کو اپنے قربان نہیں کرنا چاہتے؟ اگر وہ کہے کہ ہاں بھائی میں تو دنیا میں ہمیشہ آزاد رہتا ہوں، تو پھر ٹھیک ہے، ایک گاڑی اس کو دے دیجئے اور اس سے کہیے کہ ذرا اپنی آزادی کا علنی مظاہرہ کر کے دکھاؤ، تم تو ہمیشہ آزاد رہتے ہو تو اپنی آزادی کا مظاہرہ کرو، سگنل پہ پہنچو، ریڈ سگنل کو توڑو، بھاگ جو، ٹریفک الٹی سمت میں چل رہی ہو تم اس طرف سے چلنا شروع کر کے دکھاؤ۔ تو دنیا میں کوئی عقل مند آدمی یہ کام نہیں کرے گا، چاہے وہ زبان سے کہتا رہا میں بہت آزاد ہوں، لیکن اس جگہ پر پہنچے گا تو کہے گا ہاں ٹھیک ہے، اتنی قید ہمیں قبول ہے۔ تو سوال یہ قید کیوں قبول کی؟ مصلحت کی خاطر قبول کی نا، کہ بھائی اگر یہ قید قبول نہ کریں تو ہماری جان جائے گی۔ تو اسی قید کو، اس قید کو بھی دیکھو جو اللہ نے لگائی ہے، کہ اگر اس قید کو تم نے قبول نہیں کیا تو یہاں تو صرف 50 سال کی جان جائے گی، وہاں لاکھوں سال کی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو قید تو ماننی پڑتی ہے، زندگی کے کسی نہ کسی پہلو پر قید ماننی پڑتی ہے، اور کچھ نہیں۔ تو آپ زندگی میں جگہ جگہ اسی بات کو دیکھیں گے، آپ کھڑے ہوں کسی لائن کے اندر، ہمارے ملک میں تو پھر لائنیں ذرا کم لگتی ہیں، لوگ بھیڑ چال کر کے ویسے ہی کچھ نہ کچھ چھین جھپٹ کر لیتے ہیں، دوسرے ملکوں میں جگہ جگہ لائن لگتی ہے، تو پتہ چل رہا ہے کہ فلاں کام ہے اس کے لیے بھی لائن لگی ہوئی ہے، بس میں بیٹھ رہے ہیں لائن لگی ہوئی ہے، ہر کام کے لیے لائن لگ جاتی ہے۔ تو آپ لائن میں کھڑے ہوں اور آپ کہیں کہ اللہ نے مجھے آزاد پیدا کیا ہے، میں تو اپنی طبیعت کے اندر آزاد ہوں، میں کسی قید و شرط کو قبول نہیں کرتا، سامنے والوں کو دھکا دوں گا، پہلے میں پہنچ جاؤں گا، کر کے دکھائیے۔ خود بخود آپ کو اپنی آزادی کو محدود کرنا پڑے گا۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں آزاد ہوں، میری جو مرضی آئے گی میں کروں گا۔ اگر آپ نے یہ کام کیا، خود بخود آپ کو خدا ایسا آزاد کروائے گا کہ پھر آپ کسی فیصلے کے قابل ہی نہیں رہیں گے۔ تو کوئی یہ بات نہیں مانتا، اور یہ تو آپ اپنی آزادی کی بات کر رہے ہیں نا، ذرا دوسرے کے لیے بھی یہی سوچئے۔ اگر دوسروں نے بھی یہی سوچ لیا کہ ہم آزاد ہیں جو مرضی آئے کریں، تو یہاں آپ کھڑے ہیں کچھ لینے کے لیے، ہاتھ میں آپ کے کچھ رقم ہے اور آپ نے ارادہ کیا کہ دکاندار کو دیں اور کچھ لیں، تو ایک آزاد پسند آدمی آ گیا اور اس نے پیسوں پہ جھپٹا مارا اور لے اڑا، اور اس نے کہا کہ میں آزادی چاہتا ہوں، تو میں آزاد ہوں جو چاہوں کروں، کیا آزادی قبول کریں گے آپ؟ تو میں آپ کو ایک قانون عقائد کی بحث کو آگے بڑھانے سے پہلے ادھر ہی دے دوں، وہ یہ کہ مطلق آزادی ناممکن ہے دنیا کے اندر، چاہے کوئی دین کو مانے چاہے کوئی دین کو نہ مانے۔ اچھا، ہمارے ملک کے اندر بھی آزادی کے طلبگار بہت ہیں، ڈیموکریسی کے نام پر آزادی چاہیے، حقوق نسواں کے نام پر آزادی چاہیے، فلاں نام پر آزادی، فلاں نام پر آزادی۔ آزادی کے ہم مخالف نہیں ہیں، ہم سے بڑا کون آزادی کا ماننے والا ہوگا کہ ہم حضرت حر کی تعظیم اسی بات پہ کرتے ہیں کہ آزاد انسان تھے۔ امام عالی مقام کی عظمت یہی ہے کہ انہوں نے فرمایا میں آزاد ہوں اور میں کبھی یزید کی غلامی میں نہیں جاؤں گا، ہائی ہاتھ منت ذلہ، ذلت ہم سے دور ہے۔ لیکن آزادی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کون سی آزادی اچھی آزادی ہے، کون سی آزادی بری آزادی ہے۔ پس مطلق آزادی، کوئی کہے میں ہر چیز میں آزاد ہو جاؤں، اسے دنیا کا کوئی شخص نہیں مانے گا۔ میں تفصیل میں اور نہیں جانا چاہوں گا، پوری دنیا میں لباس کیوں ہے؟ کیا مطلق آزادی قبول ہے دنیا کے کسی خطے کے اندر؟ کوئی قبول نہیں کرتا۔ بس مطلق آزادی کا نعرہ لگانا در حقیقت دھوکا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ آزاد ہیں تو ہمیں دین کی ضرورت نہیں ہے، یہ در حقیقت دھوکا دینے کے برابر ہے۔ آزادی کا یہ تصور انسانیت نے کبھی بھی تاریخ کے کسی مرحلے میں قبول نہیں کیا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اب یہاں ایک اور سوال بھی ہے، میں نے عرض کیا دو اعتراض ممکن ہے کوئی کرے، آپ اس سے کہیں دین پر غور کرو۔ ایک تو وہ آئے جو کہے کہ میں آزادی طلب ہوں، میں آزادی پسند ہوں، میں دین پر غور کر کے قید میں نہیں پھنسنا چاہتا، ایک ممکن ہے کوئی اور اعتراض کر ڈالے، اور وہ یہ کہے کہ اگر میں دین پر غور کروں اور آپ کی بات مان لوں تو کیا بنوں گا؟ مسلمان. اگر میں دین پہ غور کروں اور کسی اور کی بات مان لوں تو کیا بنوں گا؟ عیسائی. کسی اور کی بات مانوں یہودی. کسی اور کی مان لوں بدھ مت کا ماننے والا. کسی اور کی مانوں ہندو مذہب کا ماننے والا. اتنے راستے ہیں, اس طے کرنے میں کون میری مدد دے گا؟ جبکہ ہر مدد دینے والا یہ کہہ رہا ہوگا کہ میرا دین صحیح دین ہے. تو یہ جو اتنے راستے کھلے ہوئے ہیں یہ مجھے پریشان کرتے ہیں. میں نے حل یہ نکالا ہے کہ میں غوری نہ کروں, ختم ہو گیا معاملہ. بس ممکن ہے آپ کہیں کہ بھائی دین پہ غور کرو, اور سامنے والا کہے کہ بھائی اگر غور کروں گا تو ایک اتنی بڑی مشکل میرے سامنے آ رہی ہے, وہ یہ کہ پچاسیوں ادیان ہیں, سینکڑوں مذاہب ہیں, اور ہر ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں صحیح ہوں. میں جس کسی سے پوچھوں وہ کہے گا میں صحیح ہوں, تم میرے دین میں آ جاؤ. اور پھر ایک اور معاملہ بھی ہے, جیسے ہی وہ کہے گا کہ میرے دین میں آؤ, ساتھ میں یہ بھی کہے گا کہ اب میرے دین کی پیسے سے خدمت بھی کرو. یہ ایک اور مشکل لگ گئی کہ یہ جیسے ہی دین کو بلائے گا کسی نہ کسی بہانے میری جیب پہ بھی حملہ کرے گا. تو میں کسی دین کو مانتا ہی نہیں. کیوں؟ دین کو ماننے میں یہ مشکل آ رہی ہے. وہ یہ کہ اتنے سارے دین ہیں, ہر دین کہہ رہا ہے میں صحیح ہوں میں صحیح ہوں, لہذا میں نے حل یہ نکالا کہ میں مانوں نہ. کیا یہ بات قبول ہوگی؟ ممکن ہے کوئی کہہ ڈالے, اور ممکن ہے ایک اور بات بھی اس کے ساتھ ہی کوئی کہے. یہ میں مختلف دلائل دے رہا ہوں جو لوگوں نے دین کے انکار میں ڈالے ہیں. آج اگر آپ مغربی فلسفے سے آشنائی رکھیں, تھوڑا سا اس کے بارے میں مطالعہ فرمائیں, تو مغربی فلسفے کی تمام بنیادیں اس بات پر ہیں کہ کسی طرح دین کو انسانوں کی زندگی سے نکال دیا جائے. کچھ کرو کہ لوگ دین قبول نہ کریں, اور اگر دین قبول کریں تو اس دین کا زندگی کے اوپر کوئی اثر نہ پڑے. ایسا دین بنے کہ جس کا زندگی پہ کوئی اثر نہ پڑے. تو ممکن ہے کوئی اس بات کو بہانہ بنائے اور کہے کہ اگر میں دین کے اوپر غور کرتا ہوں تو ان پچاسیوں دین میں سے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کون سا دین لوں. جس سے پوچھتا ہوں وہ کہتا ہے میرا دین صحیح ہے, چونکہ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا لہذا میں کسی بھی دین کو نہیں مانتا. اس کے جواب میں ہم کیا عرض کریں گے؟ آپ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اس کے جواب میں ایک مثال لے لیجئے. آپ میں سے اکثر ابھی اسی مشکل کا شکار ہو کر آئے ہوں گے. یہ جہاں ہم بیٹھے ہیں اس سے تھوڑے فاصلے پر ایک چوراہا ہے, اور اس چوراہے میں, یہ نام کا چوراہا ہے, شاید شش راہے سے زیادہ ہے, یہ چار راستے نہیں ہیں, یہاں چھ سات راستے تو ہیں ہی کم سے کم, لیکن کہتے بہرحال اس کو چوراہا ہی ہیں. چوراہا میں چار راستے ہونے چاہیے نا, لیکن یہ بہرحال شش راہا ہفت راہا ہے. تو اب کوئی پہنچا اس چوراہے پر, نام نہاد چوراہے پر ہے در حقیقت ہفت راہا. اب پہنچا اور یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرے, کہاں مڑے, کیوں طے نہیں کر پا رہا. اس سمجھ جاؤں اس سمجھ جاؤں, اس سگنل پہ مڑ جاؤں یا اس سگنل پہ رک جاؤں, سمجھ میں نہیں آ رہا منزل کی طرف پہنچنے کے لیے کون سا راستہ مناسب راستہ ہے. اب صاحب کرے گا کیا؟ کیا وہ یہ کرے گا کہ وہ گاڑی سے اترے گا, ٹینٹ کھولے گا, یہیں ٹینٹ لگا کے بیٹھ جائے گا کہ چونکہ منزل تک پہنچنے کے لیے بہت سارے راستے ہیں اور سمجھ میں نہیں آ رہا کون سے راستے سے جانا چاہیے, تو اسی چوراہے میں ٹینٹ لگا لیا جائے؟ کیا وہ یہ کرے گا؟ اگر ایسا ہوتا تو اس چوراہے پر بہت سارے ٹینٹ نظر آنے چاہیے تھے, جبکہ ہمیں یہاں پر کوئی ٹینٹ نظر نہیں آ رہا. کراچی کے کسی چوراہے پر سوائے بھکاریوں کے کوئی ہمیشہ کھڑا نہیں رہتا, سب اپنی اپنی منزل کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں, چاہے ان کو اس وقت راستہ پتہ نہ بھی ہو تو وہ کہتے ہیں بہرحال کسی سمت میں تو جانا ہے نا, کھڑا نہیں ہونا یہاں پر. کیوں؟ کھڑے رہیں گے تو پھر تو یقیناً نہیں پہنچیں گے, چلیں گے تو پہنچیں گے نا. دین میں بھی ہم یہی کہیں گے. آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا نا, جستجو کیجئے, تحقیق کیجئے. کیا آپ چوراہے پر پہنچ کر کھڑے ہو جاتے ہیں, ٹینٹ ڈال کر وہیں بیٹھ جاتے ہیں, وہیں قیام و تعام کرتے ہیں؟ آپ ایسا تو نہیں کرتے. آپ زیادہ سے زیادہ یہ کام کرتے ہیں, کہتے ہیں بھائی یہاں گاڑی پارک کر لو, کسی جاننے والے سے پوچھے لیتے ہیں. हाँ थोड़ी देर कयाम की इजाजत है, थोड़ी देर गाड़ी पार्क कीजिए, उतर जाइए, किसी से पूछिए किस सम जाना है, आपको थोड़ा सा इत्मीनान हो जाए। मैं तो कहता हूँ अगर शक ही शक रहे तब भी आप कहते हैं चलो इस चौराहे से तो आगे बढ़ो, अगले चौराहे पे शायद कोई रास्ता नजर आ जाए। कभी भी आप रुकना पसंद नहीं करते, हमेशा हरकत किया करते हैं, तो दीन के मामले में क्यों रुकेंगे फिर आप? हरकत कीजिए, जस्तजू कीजिए, तहकीक कीजिए, किसी ना किसी जगह पर पहुंचने की कोशिश कीजिए। ये इंसान कभी नहीं करता कि रुक जाए। और अगर कोई ये कहे कि भाई मुझे चूंकि रास्ता समझ में नहीं आ रहा लिहाजा मैं घर वापस चला जाता हूं, तो चलें शायद इस मिसाल में आप घर वापस चले जाएं। मैं आपके सामने एक और मिसाल दिए देता हूं। अब यह है कि आपका जिक्र ना करूं, किसी और का जिक्र करूं बेहतर है। मुमकिन है कि किसी को आरज़े कल्ब लाहक हो गया, दिल का मरीज हो गया, और यकीनन हमारे शहर में फिजा मसाइल इंसानों की तबीयतें ऐसी हैं कि यहाँ रहने वाले को आरज़े कल्ब हो जाना चाहिए, यानी क्यों ना हो, ताज्जुब उस शख्स पर है कि जो सेहतमंद रह जाए। तो अगर किसी को आरज़े कल्ब लाहक हो गया तो अब उसके साथ मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है कि उसे किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। उसने ढूंढना शुरू किया कि भाई डॉक्टर कितने हैं, तो पता चला कि कराची में थोक के हिसाब से डॉक्टर्स हैं, और हर चौथे पांचवें डॉक्टर का दावा यह है कि वो अपने फन का स्पेशलिस्ट है, और हर्ट स्पेशलिस्ट भी ढूंढे तो कई दस हर्ट स्पेशलिस्ट उसको पाकिस्तान के शहर कराची के अंदर मिल जाएंगे। अब उसको ये तय करना है कि इनमें से किसके पास जाए, और ऐसा हो रहा है कि इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किसके पास जाए, तो अब क्या करेगा? कहेगा कोई बात नहीं, मर जाते हैं, कहेगा कोई बात नहीं, चूंकि समझ में नहीं आ रहा किस हर्ट स्पेशलिस्ट के पास जाना है, तो कोई बात नहीं, दिल का मामला है ना, डूब जाने दो, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि मर जाएंगे। कोई ये नहीं कहता, कुछ नहीं करता, तो क्या करता है? किसी हकीम और पीर के पास पहुंच जाता है, कहता है उनसे इलाज नहीं हुआ कोई बात नहीं, पीर साहब तो इलाज कर ही देंगे, वो तो यकीनन इलाज कर देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो किसी ना किसी के पास जरूर जाता है, कभी घर में नहीं बैठता उस बात का इंतजार करेंगे ठीक है मौत तो आनी आ ही जाएगी, नहीं, वो कहता है मुझे जिद्दोजहद करनी है, कहीं ना कहीं जाके इलाज करवाना है। तो मैं ये अर्ज करूंगा कि दीन के मामले में आप इस ओकलायत को इस्तेमाल क्यों नहीं करते, इस अकल को इस्तेमाल क्यों नहीं करते, जबकि दुनिया के हर मामले में जहां कहीं आपके पास इंतखाब वसी हो जाए, जहां कहीं आपके पास मवारिद बहुत ज्यादा हो जाए, तो आप कुछ ना कुछ करते हैं। तो दीन के मामले में भी यकीनन आप ऐसा ही करेंगे, वो ये कि आप जस्तजू करेंगे, आप रास्ते को ढूंढने की कोशिश करेंगे, और एक ऐसा रास्ता जिस पर आप कदरे मुतमाइन हो जाएं, उस रास्ते को इख्तियार करके उसी पे जिंदगी गुजार देंगे। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब साहब एक मंजिल आप और आगे बढ़ जाइए। अब तक जो गुफ्तगू हुई उसमें यह हुआ कि हमने कहा कि दीन पर गौर करना है, तो किसी ने कहा कि हमें आज़ादी चाहिए है, हम दीन पर गौर नहीं करेंगे। हमने उसे जवाब दिया कि मुतलक आज़ादी अच्छी चीज़ नहीं है, दुनिया में कोई कबूल नहीं करता। किसी ने यह कहा कि अगर दीन पर गौर करने लगे तो यहाँ पर दसियों अदियान मौजूद हैं, हर कोई कह रहा है मैं सही हूँ और मैं इतना कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मैं किसी दीन को नहीं मानता। तो हमने कहा ये भी अकल के मेयार पर सही फैसला नहीं है, अकल ऐसा फैसला नहीं करती, अकल अपने आप को बरुएकार लाती है, किसी ना किसी रास्ते पर पहुँचने की कोशिश करती है। अब सवाल अगला है, वो ये है कि दीन को पहचानने के लिए हमारे पास है क्या चीज़, दीन को कैसे पहचाने कि हम मुतमईन हो जाएं कि जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, इतने मुतमईन हो जाएं जैसे अपने जिस्म की हिफाजत के मामले में मुतमईन होना ज़रूरी समझते हैं। देखिए एक छोटी सी मिसाल फिर डॉक्टरी के ही पेशे से, आपको कोई आरज़ा लाहक हुआ, दो टैबलेट्स मैं आपके हाथ में दे देता हूँ और आपसे ये कह देता हूँ कि भाई इनमें से एक जहर है और एक बीमारी का इलाज है, और मुश्किल यह है कि मैं तशखीस नहीं दे पा रहा कि कौन सा जहर है कौन सा बीमारी का इलाज है, तो आप ऐसा कर लीजिए कि आप दो में से किसी एक को पहले इस्तेमाल कर लीजिए और अगली को बाद में कर लीजिएगा। क्या आप कभी करेंगे? यानी उस मौके पे आप मुझसे ये कहेंगे कि भाई इसमें 50% चांस ऐसा खतरनाक है कि उसकी खातिर दोनों टैबलेट्स छोड़ देना ज्यादा बेहतर है। मसलन अगर कोई हमसे ये कहे कि मुझे मुतमईन होने की जरूरत नहीं है, जो जो चल रहा है वही काफ़ी है, चलने दो, ऐसे ही चलने दो, क्या कोई कबूल करना चाहिए किसी को? अच्छा दुनिया कबूल कर रही है? मैंने अर्ज़ किया जिस दिन पर पैदा होते हैं 95% इम्कान इसी बात का है कि इसी दिन पर रहेंगे। हम नहीं कह रहे ये बुरा रास्ता है, क्या आप अपने दिन को हर रोज़ तब्दील करते रहिए, ये भी कोई अच्छा ही नहीं है। हम तो बस इतना चाह रहे हैं कि जिस दिन के मानने वाले हैं उस पर इत्मीनान तो कीजिए कि ये दिन सही है या गलत है, और इत्मीनान के लिए तरीका क्या इख्तियार करें। एक और इसी मामले के अंदर दो टैबलेट्स आपको दी, आपने कहा भाई इत्मीनान करना है कौन सा जहर है और कौन सी दवाई है, तो ऐसा करते हैं टॉस कर लेते हैं। जिसके नाम पर टॉस निकल आया उसे खा लेंगे, ऐसे इत्मीनान होता है क्या? कोई भी ऐसे इत्मीनान नहीं करता। ये तो जिंदगी और मौत का मामला है, छोटी छोटी चीजों पर भी हम टॉस नहीं करेंगे। हम कहेंगे नहीं भाई अल्लाह ने अकल दी है, या अगर अल्लाह को नहीं भी मानता तो कहेगा मेरे पास अकल है, मैं अपनी अकल इस्तेमाल करूंगा, मैं गैर माकूल तरीके से इत्मीनान हासिल नहीं करूंगा। दीन का मामला भी ऐसा ही है, गैर माकूल तरीके से इत्मीनान हासिल ना कीजिए, माकूल तरीके से इत्मीनान हासिल कीजिए। गैर माकूल तरीके से इत्मीनान हासिल करना क्या होता है? वही जो मैंने शुरू में अर्ज किया, आपने कहा मेरे जद्दे अमजद मुसलमान थे बिहम्दिल्ला, मेरे लिए इतना ही काफी है, और अगर खुदा ना करे वो गलत थे तो क्या आपके लिए उतना ही काफी है कि आपने जद्दे अमजद को फॉलो कर लिया? तो मैं अर्ज करूंगा कि दीन के ऊपर गौर फरमाइए, इतना इत्मीनान हासिल कर लीजिए कि कल आप अपने आप को मुतमईन कर सकें कि जो मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। फायदा क्या होगा? आखिरत में जो फायदा मिलेगा उसको तो मैं अभी छोड़ देता हूं कि वो आप अभी उस तक पहुंचने में बहुत देर है, अभी हमने कयामत को साबित नहीं किया तो मैं आखिरत की बात क्यों करूं। अभी आपको जो फायदा मिलेगा वो ये होगा कि कम से कम जो काम कर रहे होंगे उसमें मुतमईन होंगे कि मैं एक ऐसे काम को अंजाम दे रहा हूं जिस पर मेरी अकल को इत्मीनान है, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा। मैं आपसे अर्ज करता हूं, बाज़ औक़ात उरफा के ऊपर एक अजीब हालत तारी होती है, बाज़ उरफा के ऊपर एक अजीब हालत तारी होती है, और अफा में जो नाम ले रहा हूँ बहुत उमूमियत के साथ ले रहा हूँ, सही और गलत की तशखीस छोड़कर आप आरिफ की जगह आबिद का नाम ले लीजिए, कि जो बहुत ज़्यादा इबादतें करने वाले होते हैं इनके ऊपर बाज़ औक़ात बड़ी अजीब कैफियत तारी होती है, और वो कैफियत क्या होती है, बहुत ज़्यादा इबादत कर लेते हैं। एक दिन क्या हुआ कि 300 रकत नमाज पढ़ ली, 500 रकत नमाज पढ़ ली, और जब 500वीं रकत नमाज पढ़ रहे थे तो अचानक जहन में ख्याल डालता है अगर जो लोग कह रहे हैं कि खुदा नहीं है वो सही निकला तो क्या होगा। और वो जो सिर्फ इबादत करने वाला होता है, जैसे उसके दिमाग में आती कि हाँ अगर वो सही निकला तो मेरा क्या होगा, 500 रकत नमाज पढ़ी है मैंने अभी, एकदम से ऐसा शुभा उसके दिल में आता है कि अगले दिन से 2 रकत पढ़ने का हौसला भी खत्म हो जाता। तो बजाय ये कि एक खास मौके पर शैतान मेरे दिल में आकर ये वसवसा डाले और उस मौके पर मैं सोचूं कि मैंने जिंदगी भर तलफ कर दी, मैंने जिंदगी भर अपने आप को सख्तियों में रखा, अगर ये जो कुफ्फार कह रहे हैं ये सही निकला। अब देखिए मैं चूंकि अभी आपके सामने दलाइल का जायजा लूंगा, लिहाजा मैं आपसे भी एक सवाल कर लेता हूं, आप मुसलमान होने की खातिर कोई कुर्बानी देते हैं या नहीं देते? अपनी ज़िंदगी में सोचिए, मुसलमान होने की खातिर कोई कुर्बानी दी आपने या नहीं दी? तो मैं जानता हूँ यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं जिन्होंने मुसलमान होने की खातिर अपने आइज़ा को कुर्बान किया है, अपने अजीज़ों को कुर्बान किया है, उनके आइज़ा कुर्बान हुए इस्लाम की खातिर और इस्लाम से भी बढ़कर अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की खिदमत की खातिर, इस दीन के मानने की खातिर, ये आपने कुर्बानी दी। आप ज़िंदगी में जा बजा कुर्बानियाँ देंगे, आप 5 रकअत अगर नमाज के ही पढ़ने वाले हों तो सुबह को सब सो रहे होंगे आप उठ के नमाज पढ़ेंगे, रातों को बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दोस्तों की महफिल लगी हुई होती है डेढ़ डेढ़ दो दो बजे तक बैठे रहते हैं, बातें करते रहते हैं। वो जो नमाज पढ़ने वाला होता है वो कहता है, भैया तुम लोगों ने सुबह नहीं उठना, मुझे तो उठना है, मैं तो जाऊं। तो सामने वाले ये कहते हैं कि ये अजीब बेवकूफ आदमी है, नींद हराम करता है, हमें देखो हम मजे से सोते हैं, तो आप कुर्बानी दे रहे हैं ना। अगर आपके दिल ने कभी आपसे सवाल कर लिया कि आपने इतनी कुर्बानी दी, अगर ये गलत निकल आया फिर क्या होगा, तो आपके पास जवाब होना चाहिए। कैसे आप अपने दिल को मुतमईन करें कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोगों से जब हम ये सवाल करते हैं तो वो कहते हैं हम अल्लाह को दलील से मानते हैं, और खुद अपने जहन में उसी दलील पर शक भी कर रहे होते हैं। हम कहते हैं दलील क्या है, दलील बताओ, वो दलील बताते हैं, हम एक टेढ़ा सवाल करते हैं, कहते हैं हाँ ये तो मामला खराब हो गया। ऐसी दलील नहीं चाहिए, मजबूत दलील चाहिए कि आपका दिल अगर कभी आपके सामने वसवसा करने लगे, शैतान आके वसवसा करे, तो आपकी अकल फौरन आए और कहे ऐ शैतान रास्ते में दखालत ना दे, मैं अपनी अकल से मुतमईन हूं कि खुदा है, मेरी अकल ने मुझे काने किया है कि खुदा है। और ये भी एक मरहला है, अकल से काने होना ये एक मरहला है, इससे बढ़कर भी मरहला है। वो क्या कि जब आप अकल से काने हो जाएं, फिर आप एक इस्तिलाह हम इस्तेमाल करते हैं कल्ब की, जब आप अकल से काने हो जाएंगे, उसकी राह में कदम बढ़ाएंगे, तो वो आपको एक ऐसे मौके पे ले जाएगा कि आप अपने कल्ब से काने हो जाएंगे, आपका कल्ब गवाही देगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। और इस मरहले पर पहुँच कर इंसान सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाता है। ये मरहला आसान मरहला नहीं है। दुनिया के अंदर मजबूरी के आलम में जान बहुत सारे लोग देते हैं, बहुत सारे लोग हैं दुनिया के अंदर जो मजबूरियों के आलम में जान दे देते हैं, लेकिन कुछ ही वो होते हैं जो अपने इरादे और इख्तियार के साथ, अपने नज़रिए की खातिर, अपनी फिक्र की खातिर, अपनी फिक्र की सरबुलंदी और इज्जत की खातिर जान दे रहे होते हैं। इनको हम शुहदा ताबीर करते हैं, इनको हम कहते हैं ये हकीकी मानों में शहीद हैं। कुछ लोग शुहदा के सवाब में शरीक होते हैं, जैसे कहा कि अगर कोई तलब इल्म में मरे तो शहीद है। क्या मतलब ये शहीद है, यानी शहीद के सवाब में शरीक होगा। लेकिन एक वो शहीद होता है जो वाकई शहीद होता है, वो कौन सा शहीद होता है, वो जो अपने फिक्र की खातिर, अपने नज़रिए की खातिर, इरादे और इख्तियार के साथ अल्लाह की राह में जान दे देता है, कहता है मैं अपनी फिक्र पर इतना मजबूत हूँ कि जान भी दे दूंगा लेकिन अपने फिक्र से दस्तबरदार नहीं होऊंगा। ऐसे इंसान अगर एक किसी माशरे में हो, उस माशरे के लिए इज्जत है, इस्लाम को फख्र है कि उसके पास हुसैन जैसे और उनके असहाब जैसे इतने लोग मौजूद हैं। ये गैर मुसलमानों ने दर्क किया है कि जितनी कुदरत इस्लाम के अंदर है इमाम अली मकाम की शहादत की वजह से, ये किसी और दीन के अंदर नहीं है। और ये सिर्फ दीन इस्लाम के अंदर था इमाम अली मकाम की शहादत के समर में, कि हर दीन मुनहरिफ होता रहा, हर दीन के अंदर मस्नूई रहबर आ गए, जिन्होंने मस्नूई रहबर बनने के बाद दीन को जहां चाहा ले गए, फिर असली दीन का नामो निशान भी बाकी ना रहा। सिर्फ दीन इस्लाम था कि जिसके अंदर मस्नूई रहबर तो आए लेकिन दीन को कहीं और ले जा ना सके। असली रहबरों ने अपनी जानों की कुर्बानियां देकर असली दीन को बचा लिया, उन्होंने यहां से कहीं नहीं जाने दिया। ये शुहदा का काम, और ये उसी वक्त है कि जब ये अपने दिलो दिमाग के साथ मुतमईन होते हैं कि जिस काम को अंजाम दे रहे हैं सही अंजाम दे रहे हैं। करबला के वाक़े के अंदर सिर्फ मासूमीन नहीं थे कि जो मुतमईन थे, मारिका इस वाक़े का ये है, मासूमीन की तादाद कितनी है करबला के वाक़े के अंदर, तो महज तीन मासूमीन वहाँ पर मौजूद हैं, तीन मासूमीन बस वहाँ मौजूद हैं, बाकी गैर मासूमीन हैं। और अगर बाकियों को देखिए तो कुछ तो वो हैं कि जिनका ख़ानदान अहले बैत से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन अपने यकीन में उस दर्जे पर हैं कि इस ख़ानदान के साथ जान देने को तैयार हैं। और ये उसी यकीन के आलम में जब अपने इमाम को देखते हैं तो फिर हर जहमत के लिए तैयार होते हैं। मैंने पहले भी एक मजलिस में अर्ज़ किया कि मैं बाज़ औक़ात इराक़ के अंदर शिकंजा और अज़ियत व आज़ार होने वाले मोमिनीन से पूछा कि तुम लोगों को किस चीज़ ने इतनी हिम्मत दी कि इतने ज़्यादा शिकंजे बर्दाश्त कर लिए, हर रोज़ बिजली के शॉक लगाए जा रहे हैं, हर रोज़ हंटर मारे जा रहे हैं, हर रोज़ खून बहाया जा रहा है, फिर भी अपने दीन और अकीदे पर बाकी हैं। تو یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم حسین سے درس لیتے تھے، ہم حسین سے درس لیتے کہ جو امام عالی مقام نے برداشت کیا، ہمیں معلوم ہے ہم کچھ بھی کر رہے ہیں ہم اس کے پائے پر نہیں پہنچ پائیں گے۔ یہ حسینیت کا درس ہے، اور حسینیت کے اس درس میں سب سے زیادہ زحمت اٹھانے والا کون ہے؟ عجیب معرکہ اس طرح سے ہے کہ امام عالی مقام نے تمام مصائب کو تحمل فرمایا، ان تمام مصائب کو جھیلتے رہے، تمام اصحاب شہید ہوئے، لیکن امام مظلوم اس قافلے کی ہمراہی کے لیے زندہ رہے، امام مظلوم اس قافلے کی ہمراہی کے لیے زندہ رہے۔ اور مشیت الہی نے یہ چاہا کہ اس معرکے کے اندر نہ آئیں، کہ روز عاشور بار بار غشی میں آتے تھے، میں بس اتنا پروں دوں گا کہ پروردگار عالم روز عاشور بار بار غشی میں آئے اور پھر ایسے بیدار ہوئے کہ کربلا سے لے کے کوفہ تک اور کوفہ سے لے کے شام تک پھر کبھی غشی نہ آئی۔ صرف مشیت الہی تھی کہ یہ فرزند حسین باقی رہے، تمام مصائب کو جھیلے اور کربلا کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچائے۔ ایک وہ موقع آیا کہ امام عالی مقام عصر عاشور خیمے سید سجاد کے اندر تشریف لائے، امام عالی مقام کے خیمے میں تشریف لائے، اب جس عالم میں تشریف لائے وہی تشریف کے لیے کافی تھا کہ خون علی اصغر چہرے مبارک کے اوپر ملا ہوا تھا، جسم پر جا بجا کہیں علی اکبر کا خون تھا، کہیں قاسم کا خون تھا، کہیں عباس عالمدار کا خون۔ امام عالی مقام نے سید سجاد کو جگایا، سید سجاد نے پوچھا بابا ہم اس جگ میں کہاں پر ہیں؟ فرمایا بس میں اور تم باقی ہیں۔ امام عالی مقام نے فرمایا ہے بابا بس ایک شمشیر مجھے دے دیجئے، آپ امام وقت ہیں، میں آپ کا دفاع کروں گا۔ امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا اے سید سجاد، ہم نے جہاد کربلا میں کیا، تمہارا جہاد یہاں سے لے کر کوفہ تک اور کوفہ سے لے کے شام تک زمین کے ہر رقطے پر ہوگا۔ اے سید سجاد، ہمارا جہاد شمشیر سے تھا، تمہارا جہاد غل و زنجیر سے ہوگا، گلے میں بنے ہوئے توک سے ہوگا۔ اے فرزند، ہم نے کربلا میں جہاد کیا، کربلا میں خوب آیا، اور تمہیں اس پوری زمین پر جگہ جگہ اپنی بیڑیوں سے رسنے والے خون کو بہانا ہوگا۔ سید سجاد نے تحمل فرمایا، والد گرامی کو الوداع کیا، بس یہ ایک بیدار ہونا تھا، پھر وہ دوسرا بیدار ہونا ہوا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا تلہ زینبیہ سے خیمے میں تشریف لائیں، سید سجاد کو بیدار کیا، کہا فرزند جاگ جائیے، آپ کے والد گرامی نرغے آدھا میں ہیں۔ امام عالی مقام ایک عصا کو تھامے ہوئے خیمے تک آئے، سر کو بلند کیا، نوکے دے دے پر کچھ دیکھا اور بس یہ کہا السلام علیکا یا ابا عبداللہ، السلام علیکا یا ابن رسول اللہ۔ وسیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون، اے پاک پروردگار بے حق محمد و آل محمد اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، اے پاک پروردگار بے حق محمد و آل محمد دنیا اور آخرت میں ان کی ہمراہی نصیب فرما۔